المبعوث الى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة الكرام بررة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل معاوية هاديا مهديا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الله معاوية يوم القيامة وعليه رداء من نور الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش يغزو البحر فقد أوجبوا الجنة. صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. امير شام تیری جاہ و منزلت کی قسم، امیر شام تیری جاہ و منزلت کی قسم، تیرے نام کا ڈنکا بجا کے چھوڑوں گا، تیرے نام سے جو جلتے ہیں ملحد و صدیق ان کو خدا کے غضب سے ڈرا کے چھوڑوں گا. میرے واجب الاحترام کبیر والا کے غیور نوجوانوں اور دوستوں، دارالعلوم کبیر والا پاکستان کی عظیم الشان تعلیمی درسگاہ ہے جس میں سن 71-72 میں بھی زیر تعلیم رہا ہوں، اور اس وقت میں اور مولانا حق نواز صاحب جنگوی اسی دارالعلوم میں تعلیم حاصل کر رہے تھے. مجھے آج بڑی خوشی ہے کہ میں اپنے مادر علمی میں اسی دارالعلوم کی وساطت سے حاصل کیے ہوئے اور اسی دارالعلوم کے فیضان صحبت سے جو کچھ ریزہ چینی اور خوشہ چینی ہم نے کی ہے، آج اسی جامعہ اور دارالعلوم کے عظیم الشان سٹیج سے میں اس کے بیان کرنے کے لیے خامہ فرسائی کر رہا ہوں. کتنی عجیب بات ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات پرسوں 22 رجب کے دن گزرا ہے. اگر محرم کی 10 تاریخ اس طرح گزری ہو یا محرم کا مہینہ اس طرح شروع ہوتا ہو تو کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی مقرر، کوئی خطیب ایسا نہ ہو جو حضرت حسین کی شہادت بیان نہ کرتا. لیکن 22 رجب 1400 سال سے آتا ہے گزر جاتا ہے، نہ مولوی کو تکلیف ہوتی ہے، نہ پیر کو تکلیف ہوتی ہے، نہ مقرر کو تکلیف ہوتی ہے. ایک ایسا برد کلندر، ایک ایسا جرید سال، ایک عظمت کردار کا ایسا گوہر تابدار کہ جس کے قلب سے، جس کے کردار سے، جس کی عظمت سے، جس کی قوت سے، جس کی شوکت سے، جس کی حشمت سے، جس کی ہیبت سے، جس کی سطوت سے، جس کی سروت سے، جس کے جمال سے، جس کے شکو سے کیسر بھی کانپتا تھا، کسرا بھی کانپتا تھا، لیکن آج اس کا نام لینے کے لیے کوئی تیار نہیں. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑے سے وقت میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کے ان کارناموں کا تذکرہ کروں جو عام طور پر سٹیجوں پر بیان نہیں کیے جاتے، لیکن اس کے لیے چاہیے کہ آپ کی توجہ میری طرف ہے. آپ کی توجہ میری طرف ہے کہ نہیں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے سردار ابو سفیان کے لڑکے تھے، اور 55 سے ان کے چہرے میں، ان کی وجاہت میں سرداری نمایاں تھی، وہ کوئی عام آدمی نہیں تھی. حضور نے حضرت معاویہ کا چہرہ دیکھ کر فرمایا تھا کہ معاویہ تیرا سر اور تیری شکل سرداروں جیسی شکل. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 23 سال کی عمر میں حضور کا کلمہ پڑھا، 23 سال کی عمر میں حضرت معاویہ حضور کے خدام میں شامل ہوئے. حضرت معاویہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضور کو وضو کرا رہا تھا کہ وضو کا جو پانی بچا، حضور نے نبوت والے ہاتھوں میں پانی کا وہ قطرے لے کر میرے چہرے پر اس کے چھینٹے مارے، اور جب میرے چہرے پر پیغمبر علیہ السلام نے پانی کے چھینٹے مارے تو اس موقع پر حضور نے فرمایا تھا یا معاویہ ان ولیتم الامر فاتق اللہ، اے معاویہ جب تجھے حکومت ملے تو اللہ سے ڈرتے رہے. حضرت معاویہ فرماتے تھے کہ اس دن مجھے یقین ہو گیا کہ میری موت اس وقت تک واقع نہیں ہوگی جب تک مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکومت عطا نہ ہو. اگر حضرت معاویہ کی خلافت متغلب کی خلافت ہوتی یا متسلط کی خلافت ہوتی یا زبردستی وہ خلیفہ بنتے یا ان کی خلافت جائز نہ ہوتی تو آج رسول اللہ بھی معاویہ کو فرما دیتے کہ معاویہ جب تجھے حکومت ملے تو مت لینا، اس لیے کہ تیرا حق نہیں. تغبر کا یہ فرمانا کہ اے معاویہ جب حکومت ملے تو اللہ سے ڈرنا، یہ باپ کی بیٹے کو نصیحت کی طرح ہے کہ باپ مرتا ہے تو کہتا ہے بیٹا اچھے کام کرنا، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بیٹا پہلے سے برے کام کرتا ہے. امیر معاویہ کو رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تجھے حکومت ملے تو اللہ سے ڈرنا. معلوم ہوا کہ پیغمبر علیہ السلام کی مرضی حضرت معاویہ کی حکومت میں شامل. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی وحی کے کاتب تھے. یہ آپ نے سن رکھا، ایک شیعہ عالم علامہ طباطبائی نے ایک کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت معاویہ حضور کی وحی کے کاتب نہیں تھے، وہ قرآن نہیں لکھتے تھے، بلکہ حضرت معاویہ حضور کے منشی تھے، حضور کے خط لکھا کرتے تھے. میں نے علامہ طباطبائی کے ایک پیروکار سے کہا کہ اگر آج وہ تمہارا مولوی زندہ ہوتا تو میں اس کو کہتا کہ تو اتنا پاگل ہے کہ نبی کا خط بھی وحی ہوتی ہے. امیر معاویہ حضور کے خط لکھا کرتے تھے تو نبی کا خط بھی تو وحی ہوتی ہے. اور دوسری بات میں کبیر والا کے اس اجتماع میں کہنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے غیر مسلم بادشاہوں کو اور رؤسا کو اور سرداروں کو 165 خط لکھے، اور 165 خطوں میں 130 خطوں کی کتابت حضرت معاویہ نے کی تھی. غیر مسلم بادشاہوں کے تمام خطوط جو رسول اللہ کی مہر سے مدینہ سے نکلے وہ تمام خطوط حضرت معاویہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھے تھے. مجھے بتا تیرے دکان کا منشی اگر اس پر تجھے اعتبار نہ ہو ایک دن منشی نہیں رہ سکتا. یہ تو رسول اللہ کا پرائیویٹ سیکٹری ہے، یہ تو پیغمبر کے خطوں کا کاتب ہے جس نے قرآن بھی لکھا پیغمبر کا فرمان بھی لکھا. اور وحی رسول کے 13 کاتب، کتنے کاتب؟ 13 کاتبوں میں چھٹا نمبر حضرت معاویہ تھا. اور ان 13 کاتبوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے کہ فی صحف مکرمہ، کہ قرآن کے صفحے بڑے پاکیزہ بزرگی والے، مرفوعۃ مطہرۃ، یہ بڑی عظمت والے اور پاکیزگی والے ہیں. اور آگے قرآن کہتا ہے بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، کہ جن ہاتھوں نے قرآن کو لکھا وہ ہاتھ بھی بڑے برکت والے ہیں. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، اور اگر قرآن صرف اتنی بات کہتا تو آج کا کوئی امیر معاویہ کا دشمن یہ کہتا کہ ٹھیک ہے اس کا ہاتھ برکت والا ہوگا، لیکن اس کی نیت صحیح نہیں تھی، اس کا دل صحیح نہیں تھا. اللہ نے 1400 سال پہلے اس خدشے کا جواب دیا اور فرمایا کتاب برارتل، صرف ان کے ہاتھ برکت والے نہیں تھے، جو آدمی کاتبے وہی تھا 13 کے 13 وہ روح زمین کے بہترین انسان تھے. 1400 سال کی اسلام کی تاریخ میں 180 سے زیادہ عربی میں قرآن کی تفسیریں اس وقت موجود ہیں. تمام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ قرآن کی آیت کاتبان وحی کی شان میں ہے، اور امیر معاویہ چھٹے نمبر کے پیغمبر کے کاتب ہیں. تو قرآن کی اس نسخے کتی
کوئی چیخڑا، کوئی کتاب، کوئی اشتہار حضرت معاویہ کو دھوکے، ان کے خلاف لکھے، ان کے خلاف بکواس کرے، میں اس تاریخ کو، اس چیخڑے کو اٹھا کر گندی ٹوکری میں پھینکوں گا، اس لیے کہ قرآن کی آیت کے بعد 1400 سال کے کسی مفکر اور مورخ کی بات قابل قبول نہیں۔
میرے دوستو سمجھ گئے، میری بات سمجھے ذرا، یہ قرآن کی آیت ہے۔ آپ کو وہ حضرت معاویہ یاد ہے کہ جن کا حضرت علی سے قاتلین عثمان کے بدلے میں اختلاف ہوا؟ میں آج آپ کو وہ معاویہ نہ بتاؤں جس نے کفر کی بنیادوں کو توڑ دیا، اور جس نے کسرا کے محل گرا دیے، جس نے کیسر کے پرخچے اڑا دیے، جس نے یورپ کا دروازہ کھول کر فرانس کے ساحل پر اللہ کے قرآن کی آواز، جس نے سمندروں کا سینہ چیرا، جس نے بحروں بر کو مسخر کیا، جس نے پہاڑوں کو مسخر کیا، جس نے ایوانوں کو لرزہ بر انداز کیا، جس نے یہودیت کی جڑیں کاٹی، جس نے عیسائیت کے پرخچے اڑائے، جس نے کفر کی نیندیں اڑا دی، آپ ایک حضرت معاویہ کے حضرت علی سے اختلاف کی آڑ لے کر اس کی خدمات کو بھول جائیں گے؟ کیا حضور نے یہ نہیں فرمایا، اللہم اجعل معاویہ ہادی مہدیہ، اے اللہ معاویہ کو ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا؟ کیا حضور نے یہ نہیں فرمایا، اللہم علم الکتاب والحساب واقعی عذاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب بھی سکھا، حساب بھی سکھا، اور دوزخ کے عذاب سے بچا؟ کیا حضور نے یہ نہیں فرمایا، اللہم املہ علما، اے اللہ معاویہ کا سینہ علم سے بھر دے؟ کیا حضور نے یہ نہیں فرمایا، احلم بی امتی معاویہ، کہ میری امت کا سب سے پرتگار اور حوصلے والا معاویہ بن ابو سفیان؟ کیا حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یا رسول اللہ معاویہ تھا یوم القیامت والے ہی رضا من نور ایمان، کہ معاویہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں اس حال میں پیش ہوگا کہ اس کے چہرے پر نور ایمان کی چادر ہوگی؟ یہ نبی کا فرمان ہے۔ کیا حضور کی یہ حدیث نہیں کہ اول جیش یغزو البحر فقط اودب الجنہ، میری امت میں جو سمندروں میں پہلی جنگ لڑے گا وہ جنتی ہوگا؟ تو میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں، وہ کون سا انسان تھا؟ کسے جنگ لڑی تھی؟ کس کی فوجیں بحر اوقیانوس میں اتری تھی؟ کس نے یورپ کا دروازہ توڑا تھا؟ کون فرانس کے ساحل پہ پہنچا تھا؟ کس نے نروبی کا جزیرہ فتح کیا تھا؟ کس نے کیساریا کے محلات گرا دیے تھے؟ کس نے 300 بازاروں کے شہر کو مسخر کر کے اس کے چوک میں دنیا کی سب سے بڑی جامع مسجد تعمیر کرائی تھی؟ میرے دوستو، حضرت معاویہ سب کو رضی اللہ تعالیٰ حضور کی خدمت میں بیٹھے، ایک شہزادہ آیا اور آ کر کہتا ہے، یا رسول اللہ، میں عیسائیوں کا شہزادہ ہوں، رسان کی ریاست میں میرا باپ بادشاہ ہے، میں نے تورات اور انجیل میں اپنے پادریوں اور راہبوں سے سنا ہے کہ آپ آخر الزمان نبی ہیں، میں اس علاقے میں آیا تھا تو میں زیارت کے لیے آ گیا۔ جب وہ چلنے لگا تو کہتا ہے، یا رسول اللہ، میں اگر آپ کو تحفہ اور ہدیہ دوں آپ قبول کریں گے؟ حضور نے فرمایا، ضرور میں تیرا تحفہ قبول کروں گا۔ اب وہ رخصت ہوتا ہے، کہتا ہے، میرا سامان 6 میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے، وہاں پڑا ہے، اور آپ اپنے کسی خادم کو میرے ساتھ بھیجیں۔ اور وہ ہدیہ لیا ہے۔ حضور کے خصوصی خدام میں حضرت انس کا نام مشہور ہے یا حضرت زید کا نام مشہور ہے، لیکن اس وقت ان دونوں میں اور کوئی نہیں تھا۔ حضرت معاویہ حضور کی خدمت میں بیٹھے تھے اور ان کی عمر 24 سال تھی۔ حضور نے فرمایا، معاویہ، جاؤ اس عیسائی کے ساتھ، شہزادے کے ساتھ جاؤ، جو چیز تجھے دے لے آؤ۔ حضرت معاویہ اس شہزادے کے ساتھ چل پڑے۔ یہ واقعہ تطہیر الجنان میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ حضرت معاویہ جب چلے، حضور کا حکم تھا کہ چلو، وہ چل پڑے۔ جوتا ان کا دوسری طرف پڑا تھا مسجد کے، جوتا نہیں پہنا، کہ حضور کا حکم ہے چلو، اور یہ شہزادہ جا رہا ہے، میں اس کے ساتھ چلوں۔ اور شہزادہ مسجد سے باہر نکلا، حضرت معاویہ بھی نکلے۔ عرب کی گرمی، دھوپ ہے، ریت ہے، صحرا ہے۔ جب باہر مدینہ سے نکلے، حضرت معاویہ کے پاؤں جلنے لگے، تو حضرت معاویہ نے اس شہزادے سے کہا کہ اپنا جوتا مجھے دے دو، یا مجھے اپنی سواری پہ سوار کر لو۔ تو اس نے کہا کہ تو کمی ہے، تو نوکر ہے، تو غلام ہے، میں شہزادہ ہوں، میں کمیوں کو اپنے ساتھ کیسے سوار کروں؟ حضرت معاویہ نے فرمایا، مجھے جوتا دے دو۔ اس نے کہا، میں کمیوں کو اپنا جوتا کیسے دے دوں؟ تو کمی اور نوکر ہے۔ کبیر والا کے دوستو، حضرت معاویہ تو مکے کے سردار ابو سفیان کے لڑکے تھے، لیکن آج حکم تو پیغمبر کا تھا۔ حضرت معاویہ خاموش ہو گئے اور 6 میل تک اس گھوڑ سوار شہزادے کے ساتھ عرب کی دھوپ اور ریت میں امیر معاویہ بھاگتے رہے۔ 6 میل کے بعد جب اس کا پڑاؤ آیا اس نے حضرت معاویہ کو سامان دیا. حضرت معاویہ سامان لے کر واپس آئے, حضور علیہ السلام نے پوچھا معاویہ تم کیسے گئے اور کیسے آئے, تو حضرت معاویہ نے سارا واقعہ بیان کیا. حضور بڑے خوش ہوئے کہ بغیر جوتے کے اور دھوپ میں گیا, تب تجھے اس نے کمی کہا تو واپس کیوں نہیں آیا؟ حضرت معاویہ نے فرمایا یا رسول اللہ حکم آپ کا تھا, میرے تو پاؤں جلتے ہیں میرا جسم بھی جل جاتا, معاویہ کبھی واپس نہ آتا. حضور نے اس کے جواب میں فرمایا تھا کہ احلم من امتی معاویہ, میری امت کا سب سے حوصلے والا معاویہ بن ابو سفیان. اگر بات صرف اتنی ہوتی تو میں شاید اس کا ذکر نہ کرتا, لیکن اس واقعے کے یہ 24 سال حضرت معاویہ کی عمر ہے, 24 سال کے بعد پورے 36 سال گزر جانے کے بعد جب حضرت معاویہ دمشق کے تخت پر خلیفہ بنے اور ساری دنیا کے نصف حصے سے زیادہ حضرت معاویہ کے اقتدار میں حکومت آئی اور تنے تنہا دنیا میں اتنا بڑا اسلامی حکمران بنا, حضرت معاویہ کی فوجیں ملک وسطان کو فتح کرنے کے لیے گئی, 3 مہینے کے بعد فوج واپس آئی تو مبارکباد پیش کی گئی کہ امیر المومنین غسان فتح ہو گیا اور ہم نے 6,000 قیدی قید کر کے ہم لائے ہیں. سپہ سالار نے کہا حضرت معاویہ کے دربار میں جب وہ 6,000 قیدی پیش کیے گئے ان کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے اور پاؤں بھی رسیوں سے بندھے ہوئے تھے, حضرت معاویہ نے ان قیدیوں کو دیکھا تو سب سے آگے جو قیدی تھا وہی وہ غسان کی ریاست کا شہزادہ تھا. غسان کی ریاست کا وہی شہزادہ تھا کہ جس شہزادے نے حضرت معاویہ کو پہننے کے لیے جوتا نہیں دیا تھا اور حضرت معاویہ کو کہا تھا کہ تو کمی ہے تو نوکر ہے. حضرت معاویہ نے دیکھا کہ یہ تو وہی شہزادہ ہے, پہچان لیا. حضرت معاویہ نے فرمایا اس کی رسیاں کھول دو, اس کے پاؤں کی رسیاں بھی کھول دو, ہاتھ بھی کھول دو, اور فرمایا شہزادے کو میرے مہمان خانے میں لے جاؤ. 1 مہینہ تک حضرت معاویہ اپنے مہمان خانے میں اس کی مہمانی کرتے رہے. اس نے نہیں پہچانا کہ یہ امیر المومنین ہے, یہ معاویہ وہی پیغمبر کا غلام ہے جس کو میں نے کمی کہا تھا. اس نے نہیں پہچانا. جب 1 مہینے کے بعد وہ جانے لگا حضرت معاویہ نے فرمایا کہ میں نے تیری وجہ سے تیرے سارے قیدیوں کو رہا کر دیا اور تجھے بھی رہا کیا, رخصت ہوتا ہے. 1,000 10,000 درہم حضرت معاویہ نے اس کو ہدیے کے طور پر دیے تو وہ لوگوں سے پوچھتا تھا کہ یہ کون ہے, انہوں نے بتایا یہ معاویہ بن ابو سفیان ہے, ابو سفیان کا لڑکا ہے, رسول اللہ کا غلام ہے. اب اس کے ذہن میں آیا کہ یہ تو وہی نوجوان ہے جس کو میں نے پہننے کے لیے جوتا نہیں دیا تھا اور پیغمبر کے ساتھ میں گیا تو میں نے اس کو کہا تھا تو کمی ہے. اب اس کی آنکھیں شرم سے جھک گئی, حضرت معاویہ کے پاس آیا, کہنے لگا امیر المومنین کیا آپ وہی معاویہ ہیں جو میرے ساتھ پیدل گئے تھے؟ حضرت معاویہ نے فرمایا اے شہزادے ہاں میں محمد کا وہی کمی ہوں, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی نوکر. اس نے کہا میں شرمندہ ہوں. حضرت معاویہ نے فرمایا کہ میں نے تو تجھے پہلی مرتبہ پہچان لیا تھا اور یہ سب کچھ پہچاننے کے بعد میں نے کیا, تیرا اخلاق یہ تھا کہ تو نے مجھے جوتا نہیں دیا, شاید تیرے نبی نے تجھے یہ اخلاق سکھایا ہو, اور میرا اخلاق یہ تھا کہ تو نے جو میرے ساتھ سلوک کیا میں نے تو اس کا وہ تجھے جتلایا بھی نہیں, میں نے تو تجھے پوچھا بھی نہیں, میں نے پہچان کر تیری رسیاں کھولی, میں نے پہچان کر تیرا ہاتھ کھولے اور پہچان کر تجھے مہمان بنایا, پہچان کر تجھے 10,000 درہم دیے. وہ زاروں قطار روتا رہا اور کہنے لگا امیر المومنین میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے, تیرے سے زیادہ نہ کوئی حوصلے والا دیکھا نہ کوئی اخلاق والا دیکھا, مجھے جلدی کر کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے. اسی بات کو حضور نے سنایا تھا کہ احلم من امتی معاویہ, میری امت کا سب سے بڑا حوصلے والا معاویہ بن ابو سفیان. حضرت معاویہ کی حکومت کوئی چھوٹی سی حکومت تو نہیں تھی. میرے دوستو یہ بات بڑی قابل غور, اس وقت پوری دنیا کا جغرافیہ جو جدید اٹلس کے مطابق ہے وہ 1,20,00,000 مربع میل ہے. اس وقت پوری دنیا میں 180 ملک ہیں اور 180 ملکوں میں 45 ملک مسلمانوں کے ہیں اور 70 جزیرے ہیں اس وقت دنیا میں سمندروں میں جو آباد ہے, اور 1,20,00,000 پوری دنیا کا جغرافیہ اور 3 حصے اس سے زیادہ سمندر ہے اور یہ چوتھائی حصہ خشکی کا ہے جو جدید اطلس ہے جغرافیہ ہے اس کے مطابق. اب دیکھیے پاکستان آپ کا کراچی سے لے کر کاغان کی چوٹیوں تک یہ 3,00,000 مربع میل زمین پر قائم. کتنے مربے پر؟ 3,00,000. کتنا بڑا پاکستان ہے لیکن اس کا جغرافیہ ہے 3,00,000 مربع میل. اور اس وقت رقبے کے اعتبار سے سب سے بڑا اسلامی ملک سعودی عرب ہے جس کا جغرافیہ 9,00,000 مربع میل ہے, اور دوسرے نمبر پر سوڈان ہے جس کا جغرافیہ 8,50,000 مربع میل ہے, یہ بنگلہ دیش 2,50,000 مربع میل پر ہے, اور انڈونیشیا 2,25,00,000 مربع میل پر ہے. چاہے آبادی انڈونیشیا کی سب سے زیادہ ہے اور سب سے اور سعودی عرب کی آبادی یہ کراچی سے بھی کم ہے, لیکن جغرافیہ ان ملکوں کا اتنا ہے جو میں نے بتایا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ میری اگلی بات آپ کو سمجھ آئے. یہ پاکستان 3.75 لاکھ مربع میل پر ہے. اب اس تناظر میں دیکھنے کے بعد اب آپ دیکھیں کہ خلفائے راشدین کی حکومتیں کتنے کتنے ادوار پر اور کتنی کتنی وسعت خلافت پر قائم ہوئی. حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے تو انہوں نے 2 سال 3 مہینے 10 دن تک 11 لاکھ مربع میل زمین پر اسلامی حکومت قائم کی. اس کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنے تو انہوں نے 10 سال 6 مہینے 10 دن تک 22.5 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت قائم کی. ان کے بعد حضرت عثمان غنی خلیفہ بنے تو انہوں نے 12 دن کم 12 سال تک 44.5 لاکھ مربع میل زمین پر اسلامی حکومت قائم کی. حضرت عثمان غنی جب شہید ہو گئے تو ان کے بعد حضرت علی خلیفہ بنے. حضرت علی نے 4.25 سال تک 22.5 لاکھ مربع میل زمین پر اسلامی حکومت قائم کی. اور ان کے بعد جب حضرت حسن خلیفہ بنے تو انہوں نے 6 مہینے تک 22.5 لاکھ مربع میل زمین پر اسلامی حکومت قائم کی. اور جب حضرت حسن نے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ملک شام کے ایک شہر مقام سکن پر حضرت قیس ابن سعد ابن عبادہ کے اشرار پر حضرت معاویہ کے پاس جا کر اپنی خلافت ان کے سپرد کر دی, اپنی امامت ان کے سپرد کر دی, اپنا اقتدار ان کے سپرد کر دیا اور اپنی بیعت ان کے ہاتھوں پر کی حضرت حسن اور حسین نے, تو اس کے بعد حضرت معاویہ پوری ملت اسلامیہ کے واحد اور متفقہ خلیفہ اور امام قرار پائے. اس وقت تک وہ صرف ملک شام اور اردن کے گورنر تھے. حضرت حسن کی بیعت کرنے کے بعد حضرت معاویہ تلے تنہا خلیفہ بنے تو اس کے بعد انہوں نے 19 سال تک 64,65,000 مربع میل زمین پر اسلامی حکومت قائم کی. نیپولین ایک مستشرق ایک مغربی اقوام کا جرنیل گزرا نیپولین, اس نے لکھا ہے کہ دنیا کو نصف صدی میں نصف دنیا کو مسلمانوں نے فتح کیا. نصف صدی اور نصف صدی حضرت معاویہ کے دور پر پوری ہوتی ہے. حضرت معاویہ نے 64,65,000 مربع میل زمین پر 19 سال تک خلافت قائم کی. 64,00,000 مربع میل دنیا کے نصف سے زیادہ جغرافیہ کا حصہ ہے. دنیا 1,20,00,000 مربع میل زمین پر قائم ہے, لیکن امیر معاویہ 64,00,000 مربع میل زمین پر اسلام کی حکومت قائم کرتا. اور آج کا سنی آج کا مسلمان اس کے دور حکومت سے واقف نہیں. وہ کہتا ہے دیکھو جی حضرت معاویہ کا حضرت علی سے اختلاف ہوا. میں مانتا ہوں حضرت معاویہ کا حضرت علی سے اختلاف ہوا اور وہ اختلاف قاتلان عثمان کا بدلہ لینے کے لیے تھا. حضرت معاویہ نے فرمایا تھا علی امیر المومنین آپ پہلے بدلہ لے, میں پھر بیعت کروں گا. یہ اختلاف تھا, اجتہاد تھا. حضرت علی کی رائے اپنی جگہ درست تھی, امیر معاویہ کی رائے اپنی جگہ درست تھی. تو اس ان آرا میں اختلاف پیدا ہوا, اختلاف کے بعد کچھ نقصان بھی ہوا. لیکن میں سوال کرتا ہوں آپ اس اتنے سے اختلاف پر امیر معاویہ کی فتوحات پر پانی پھیر دیں گے, 19 سال کے دور حکومت کو بلا دیں گے, آپ یہ بات بلا دیں گے کہ امیر معاویہ نے 56,000 علاقے فتح کیے, آپ یہ بات بلا دیں گے کہ امیر معاویہ نے مسجدوں کے مینار سب سے پہلے بنائے, آپ یہ بات بلا دیں گے کہ امیر معاویہ نے خانہ کعبہ پر غلاف کرے ریشم کا غلاف چلایا, آپ یہ بات بلا دیں گے امیر معاویہ نے عدالتوں میں نقول برانچے قائم کی, امیر معاویہ نے رجسٹریشن کا محکمہ قائم کیا, امیر معاویہ نے بچوں کا نام کمیٹیوں میں درج کرانے کا محکمہ جاری کیا, آپ یہ بات بلا دیں گے کہ امیر معاویہ نے بری اور بحری فوجوں کی تقسیم کی, آپ یہ بات بلا دیں گے کہ امیر معاویہ نے بڑے بڑے بادشاہوں کو لڑکارا, آپ یہ بات بلا دیں گے کہ دنیا کے سب سے بڑے شہر قیصریہ کو امیر معاویہ نے اپنے ہاتھوں سے فتح کیا, آپ یہ بات بلا دیں گے کہ امیر معاویہ نے مکہ پر مدینہ کی 7.5 لاکھ ایکڑ اراضی کو سرسبز و شاداب بنا دیا, عرب میں 5 نہریں نکال کر پوری عرب کے پہاڑوں کو گلدستہ بنا کر اس سارے علاقے میں سرسبز و شاداب بنا کر پوری زمین کو کاشت کے قابل بنا دیا. میں یہ بتا سکتا ہوں آپ کو, آپ کی معلومات میں میں اضافہ کر سکتا ہوں کہ امیر معاویہ اتنا بڑا جرنیل تھا, اتنا بڑا حکمران تھا جس نے اس وقت کے روس کے 57 صوبوں پہ اسلام کا پرچم لگایا. مجھے آپ بتا دیں گے آج افغانستان کی جنگ روس نے لڑی اور مجاہدین نے لڑی, اور روس ذلیل رسوا ہو کر افغانستان کے پہاڑوں سے چلا گیا. لیکن میں آج افغانستان کے مجاہدوں کو شان پیش کر کے ان کو مبارک دیتا ہوں کہ مجاہد بلادری نے لکھا کہ معاویہ کی فوج نے مراکش سے چل کر مکران کو فتح کیا، معاویہ کی فوج نے دمشق سے چل کر پرتگال کو فتح کیا، معاویہ کی فوج نے شام سے چل کر روس کو فتح کیا، افغانستان کو فتح کیا، اور اس کے بعد پشاور کو فتح کر کے بر صغیر کے اور ایشیا کے دروازوں پر آ کر محمد کا قرآن سنایا. آپ اس کے اندر کے بشارت والے صحابی کو کیسے بھول جائیں؟ اور آپ کے ریڈیو اور ٹیلی ویژن کو امیر معاویہ کی کہانیاں یاد نہیں؟ اگر آپ کے اخبارات امیر معاویہ کے ایڈیشن نہیں چھپ سکتے تو مولوی کی زبان تو گونگی نہیں ہے. مولوی کو اس کی کہانی بیان کر سکتا ہے، اس کا کردار پیش کر سکتا ہے، اس کے کارنامے دنیا کو بتا سکتا ہے. مجھے بتاؤ، چلو کسی اور روایت پر تم شبہ کرو گے، تم کہو گے یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت مرسل ہے، یہ روایت منقطع ہے. مجھے بتاؤ کیا یہ روایت بخاری کی نہیں ہے جس میں حضور نے فرمایا اول جیش یخذ البحر فقط اوجب الجنہ، میری امت کا پہلا لشکر جو سمندروں میں جنگ لڑے گا وہ جنتی ہوگا. میری بات طرف توجہ ہے. حضرت ام ہانی، ام ہانی کون ہے؟ حضرت علی کی بہن ہے. ام ہانی حضرت علی کی اور حضرت حضور علیہ السلام کی چچا زاد بہن ہے. ام ہانی کے گھر حضور آرام فرما تھے. ام ہانی کے ام ہانی فرماتی ہے دوپہر کا وقت آپ کی نیند جب ختم ہوئی حضور بیدار ہوئے تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا. میں نے کہا یا رسول اللہ آج اتنے خوش ہیں آپ کہ میں نے اتنا خوش تو آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا. حضور نے فرمایا ام ہانی میں نے ابھی خواب میں دیکھا ہے کہ میری امت کا ایک لشکر سمندروں میں اسلام کی جنگ لڑ رہا ہے. ام ہانی تو گواہ ہوگا کہ اول جیش یخذ البحر فقط اوجب الجنہ، جو میری امت نے میری لڑائی کا آغاز کر کے سمندروں کا سینہ چیر کے جزیرے میں اللہ کے قرآن کے لیے جائے گا تو گواہ ہوگا کہ وہ جنتی ہوگا، وہ لشکر سارا جنتی ہوگا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اب دیکھو اسی مجلس میں ام ہانی کہتی ہے ایک لڑکی بیٹھی ہے، اس لڑکی کا نام ام حرام، اس لڑکی کا نام کیا تھا؟ آپ میرا توجہ نہیں کر سکتے، میں بات ختم کر رہا ہوں. اس لڑکی کا نام، لڑکی کا نام کیا تھا؟ ام حرام. اس لڑکی کی عمر 16-17 سال ہو. جب حضور نے یہ بشارت فرمائی کہ میری امت میں جو پہلے میری لڑائیوں کا آغاز کرے گا وہ جنتی ہوگا تو وہ لڑکی اٹھ کر کھڑی ہوگی. کہنے لگی یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں کہ میں بھی اس لشکر میں شریک ہو جاؤں. اب دیکھو حضور میں حدیث میں آتا ہے حضور نے نبوت والے ہاتھ اٹھائے فرمایا اے اللہ اس ام حرام کو بھی اس لشکر میں شریک کرو. بات ختم ہو گئی. ام حرام کہتی ہے کہ میں مکے سے مدینے آئی، میری شادی مدینے میں ہوئی، ایک آدمی کے ساتھ میری شادی ہوئی جس کا نام ابن ملحان تھا. ابن ملحان کے گھر رہنے لگی. مجھے یقین تھا کہ یہ حدیث ضرور پوری ہوگی, لیکن مجھے پتا نہ تھا کہ کب پوری ہوگی. کہتی ہے کہ حضور دنیا سے رخصت ہو گئے. اس کے بعد ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا, وہ بھی چلے گئے, اور عمر فاروق کا زمانہ آیا, وہ بھی شہید ہو گئے. اس کے بعد کہتی ہے حضرت عثمان غنی کا دور خلافت تھا, تو ایک آدمی مدینہ کی گلیوں میں اعلان کر رہا تھا کہ لوگوں اگر کسی نے جنت میں جنتی بننا ہے یا جنت میں جانا ہے تو وہ ملک شام چلا جائے. میں نے پوچھا کیا بات ہے, تو بتایا گیا کہ میرے معاویہ جو شام اور اردن کے گورنر ہے ان کو حضرت عثمان غنی نے اجازت دے دی ہے کہ وہ بحری بیڑا تیار کرے. وہ بحری لشکر تیار کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں حضور کی پیشین گوئی ہے کہ جو بحری لشکر میں شریک ہوگا وہ جنتی ہوگا. ام حرام کہتی ہے میرا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا, اس لیے کہ حدیث کی راوی تو میں تھی, میں نے دنیا کو بتایا تھا کہ جو اس لشکر میں شریک ہوگا وہ جنتی ہوگا. میں نے اپنے شوہر سے کہا ابن ملحان سے کہ اٹھو سارے کام چھوڑو, جنت لینے کا وقت آ چکا. ام حرام کہتی ہے کہ میں اپنے شوہر ابن ملحان کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے چلی اور ملک شام پہنچی اور امیر معاویہ تخت خلافت پر تھے. ہزاروں انسانوں کا اجتماع تھا. میں نے وہاں جا کر کہا کہ امیر المومنین میرا نام ام حرام ہے اور میں اس حدیث کی راویہ ہوں جس میں حضور نے فرمایا تھا اول جیش عبد البحر فقط اوجب الجنہ. امیر معاویہ یہ میری حدیث سن کر جو پیغمبر کی حدیث تھی میں نے بیان کی کہ حضور نے فرمایا جو میری امت میں بحری لڑائیوں کا آغاز کرے گا وہ جنتی ہوگا. اس لیے میں چاہتی ہوں آپ وہ بحری بیڑا تیار کر رہے ہیں, میں بھی اس لشکر میں شریک ہو جاؤں. ام حرام کہتی ہے امیر المومنین امیر معاویہ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور رو کر معاویہ نے کہا اے اللہ پیغمبر کی اس بشارت کو اس معاویہ کے کندھوں سے پورا کرنا اور اس کو قبولیت عامہ عطا کرنا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے دور میں بھی اجازت مانگی تھی. اب اس خط کے الفاظ کیا تھے جو حضرت معاویہ نے حضرت عمر کو لکھے تھے؟ خط کے الفاظ یہ تھے کہ امیر المومنین میرا ملک شام کا وہ سمندر کے کنارے پر واقع ہے, یعنی بحر اوقیانوس پر واقع ہے. آپ مجھے اجازت دیں کہ میں بحری بیڑا تیار کروں اور بحری بیڑا تیار کر کے اس سمندر میں اتاروں اور اس سمندر کا سینہ چیر کے میں فرانس میں پہنچوں, کینیڈا میں پہنچوں, امریکہ میں پہنچوں تاکہ محمد کا قرآن پہنچاؤں. حضرت عمر نے فرمایا ابھی ہمارے پاس وسائل کم ہے. حضرت عثمان کا دور آیا, حضرت امیر المومنین امیر معاویہ نے اجازت مانگی. حضرت معاویہ کا خط جب حضرت عثمان کے پاس پہنچا تو انہوں نے خط پڑھ کر لکھا کہ اے معاویہ اگر تیرا شہر اگر تیرا صوبہ شام کا اور اردن کا اخراجات برداشت کر سکتا ہے تو میری طرف سے اجازت ہے. حضرت معاویہ اس خط کی خوشی میں مسکراتے تھے اور سچا شکر ادا کرتے تھے. اور اس کے بعد حضرت معاویہ نے حکم دیا کہ شمالی افریقہ کے جنگلات کاٹ دیے جائے. چنانچہ 40,000 فوجیوں نے 6 مہینے میں شمالی افریقہ کے 300 میل کے ایریے کے سارے جنگلات کو کاٹ کر بحری جہاز بنانا شروع کر دیا. چنانچہ 1,750 بحری جہاز حضرت معاویہ نے تیار کیے. اس وقت پوری دنیا کی سب سے بڑی سلطنت جو یورپ میں قائم تھی وہ پاپا روم کی سلطنت تھی. فرانس اور امریکہ پہ پاپا روم حکمران تھا. جب اس کو پتا چلا کہ امیر معاویہ کی نے بحری بیڑا تیار کیا تو پاپا روم اپنی فوجوں سے خطاب کرتا ہے اور اس کا ذکر ایک انگریز مورخ ایڈورڈ گبن نے اپنی انگریزی کی تاریخ میں لکھا ہے کہ اور وہ ایڈورڈ گبن جس نے صحابہ کی فتوحات پر 22 جلدوں میں کتاب لکھی ہے جس کی 7 جلدیں صرف حضرت معاویہ کی فتوحات پر شامل ہے, اس میں وہ لکھتا ہے کہ امیر معاویہ کے اس بحری بیڑے کا ذکر کر کے پاپا روم لرزنے لگا اور روم کے پاپا نے کہا کہ اے رومی عیسائیوں امیر اسلام کو عرب سے عجم تک عمر نے پہنچایا, اگر جو بحر اوقیانوس کا سینہ چیر کر مسلمانوں کی فوجی اور جو سمندر سے آگے نکل آئے تو اسلام کو یورپ میں پہنچنے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکے. چنانچہ حضرت معاویہ کا ورث کا روانہ ہوا. 1,750 بحری جہاز حضرت معاویہ نے تیار کیے. اس وقت پاپا روم کے پاس صرف 700 جہاز تھے, حضرت معاویہ کے پاس 1,750 جہاز تھے. اب اس موقع پر حضرت معاویہ نے ایک ایسا کام کیا جو رستی دنیا میں تاریخی واقعہ تھا کہ 1,750 جہاز تیار کرے. حضرت معاویہ نے اعلان کیا کہ میرے دونوں صوبے میں جو قرآن کے قاری ہیں وہ فوری طور پر 1 مہینے میں میری ریاست میں جمع ہو جائے. چنانچہ ملک شام میں 7,500 قرآن کے قاری 1 مہینے میں جمع ہو. حضرت معاویہ نے فرمایا ان کی لسٹیں تیار کرو. ان کی لسٹیں تیار کی گئی اور فرمایا تمہارے بچوں کے وظیفے مقرر کر دیے گئے ہیں. قاریوں سے کہا بیویوں اور بچوں کے وظیفے مقرر ہو گئے, اب تم نے اپنے گھروں پہ لوٹ کر واپس نہیں جانا. حضرت کعب نے پوچھا امیر معاویہ ہم کہاں جائیں گے؟ ہم ہم تو گھر میں بتا کر دیے. حضرت معاویہ نے فرمایا میرے قاصد تمہارے گھروں میں اطلاع دے دیں گے کہ کوئی فوجی واپس نہیں آ رہا, کوئی قاری واپس نہیں آ رہا. امیر معاویہ ہمارا کیا کام ہے؟ حضرت معاویہ نے فرمایا کہ یہ 1750 بحری جہاز ہے, ان میں 70 بحری جہازوں میں تم 7500 قاریوں کو میں نے بٹھانا ہے, اور تمہاری کوئی منزل نہیں, تمہارا کوئی شہر نہیں, تمہارا کوئی علاقہ نہیں. 20 جہاز مشرق کی طرف, 20 جہاز شمال کی طرف, 20 جنوب کی طرف, 20 مغرب کی طرف تم نے جہازوں میں بیٹھتے ہو, اور یہ جہاز 60 جہاز سمندر میں اترے گئے. تمہارا کام یہ ہوگا کہ جہاں پر کوئی جزیرہ نظر آئے, کوئی بستی نظر آئے, جہاز کو لنگر انداز کرو, اور لنگر انداز کر کے اس بستی میں داخل ہو جاؤ. ہر آدمی کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاؤ, جو آدمی بستی سے نکلے اس کو محمد کا قرآن پڑھاؤ. ایڈورڈ جیمن کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کے اس عظیم الشان کام سے 70 قرآن کے قاریوں کے بڑے ہوئے جہاز جب سمندر میں اترے تو نیروبی کے جزیرے میں انقلاب آیا, انڈونیشیا کے دروازے پر انقلاب آیا, ادیس بابا میں انقلاب آیا, طرابلس میں انقلاب آیا, سمرقند بخارا میں انقلاب آیا, اور معاویہ کے قاریوں نے دنیا کے 70 جزیروں میں پہنچ کر ایسے ساحل پر, ایسے سمندروں میں, ایسے جزیروں میں, ایسے کلیساؤں میں, ایسے صحراؤں میں اذانِ بلند کی, جس کا تصور یہ امت محمدیہ نہیں کر سکتی تھی. آپ کو خیر جاؤ سنگ دے گئے خیر, میری بات آپ کو سمجھ میں آئی ہے؟ آپ کو اگر تاریخ کا علم نہ ہو تو علیحدہ بات ہے, اگر اخبارات کو امیر معاویہ کی اس کہانی کا علم نہ ہو علیحدہ بات ہے, ریڈیو میں ٹیلی ویژن میں حضرت معاویہ کی عظمت و کردار کی یہ کہانی نہ ہے علیحدہ بات ہے, لیکن میں تو اس امیر معاویہ کو جانتا ہوں جو اس کے رسالت میں آپ کا پیکر بھی تھا, جو محمد رسول اللہ کی نبوت کا ایک شاہکار تھا, جس کی سیاست میں وہ کام کیا کہ جس جیسا کام دنیا میں اور کوئی نہیں کر سکا. میں برطانیہ کے پچھلے سفر میں ایک یہودی مجھے برمنگھم سے مانچسٹر جاتے ہوئے ٹرین میں ایک یہودی سے میری ملاقات ہوئی, اور جب میں نے اس سے گفتگو شروع کی, وہ بہت بڑا عالم تھا, میں سمجھتا ہوں وہ تورات کا بھی اپنے آپ کو حافظ کہتا تھا, انجیل کا بھی حافظ کہتا تھا, اور قرآن کے 14 سپارے بھی اس کو یاد تھے. میں نے جب اس سے گفتگو کی تو میں نے اس سے ایک عجیب بات پوچھی. میں نے اس کا نام ماتم تھا, میں نے اس سے کہا مسٹر ماتم یہ بتاؤ کہ اسلام میں تمہیں کوئی اچھی چیز بھی نظر آئی؟ اس کا جواب یہ تھا کہ اسلام میں کوئی اچھی چیز نہیں. اس کا جواب میں نے کہا کہ اسلام کی اچھائیوں کو تو دنیا کے بڑے بڑے دشمن مان چکے ہیں, تم کیا کہو کوئی اچھائی نہیں؟ میں نے کہا کہ چلو اسلام میں کوئی اچھائی نہیں, اسلام میں کوئی اچھا آدمی آپ کو نظر آیا؟ اسلام میں آپ سب سے اچھا کس کو سمجھتے یا سب سے برا کس کو سمجھتے؟ تو اس یہودی کی بات سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. اس نے کہا اسلام میں اچھا تو کوئی بھی آدمی نہیں, لیکن ایک آدمی کچھ اچھا, ایک آدمی کچھ اچھا. میں نے کہا وہ کون؟ کہنے لگا وہ علی ابن ابی طالب, وہ حضرت علی. میں نے کہا حضرت علی کو جس پیغمبر کی وجہ سے عظمت ملی ہے وہ پیغمبر اچھا نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں, علی اس نبی کی وجہ سے اچھے نہیں. نعوذ باللہ. میں نے کہا پھر کیوں؟ میں نے کہا چلو حضرت علی کچھ اچھے ہیں, کوئی آدمی اسلام میں برا بہت برا بھی آپ کو نظر آئے؟ اس نے کہا اسلام میں تو سارے آدمی برے ہیں لیکن ایک آدمی بہت برا. میں نے کہا وہ کون؟ کہنے لگا وہ ہے معاویہ رضی اللہ. میں نے اس سے کہا کہ عجیب بات ہے کہ علی کو تم کہتے ہو کچھ اچھا ہے اور معاویہ کو کہتے ہو کہ یہ بہت ہی برا ہے. تو اس کا جو جواب تھا وہ بڑا حیرت انگیز تھا اور ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کے سمجھنے کے لائق تھی وہ بات. اس نے کہا کہ علی کچھ اچھا اس لیے تھا کہ اس کے دور میں ایک انچ زمین فتح نہیں ہوئی. اس کے دور خلافت میں مسلمانوں کا باہمی اختلاف رہا جس کی وجہ سے زمین کوئی فتح نہ ہو سکی. جب زمین کوئی فتح نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کچھ اچھا ہے. اور معاویہ سب سے برا اس لیے ہے نعوذ باللہ کہ امیر معاویہ نے چن چن کر یہودیوں کو قتل کیا, اور جو یہودی جنگ خیبر کے رات سے مدینہ کی ریاست سے بے گھر ہوئے 1400 تک وہ پوری دنیا میں در بدر پھرتے رہے, بلاخر 1948 میں ان کو اسرائیل کی ایک چھوٹی سی ریاست ملی, یہاں آ کر انہوں نے حکومت قائم کی. یہ 1350 جو یہودی دنیا میں در بدر پھرتا رہا یہ سارا قصور معاویہ بن ابو سفیان کا تھا.
لیکن آج دیکھو یہاں پر تو ایک یہودی حضرت معاویہ سے دشمنی کی وجہ یہ بیان کرے کہ اس نے دنیا کفر کا جنازہ نکالا, اور ایک سنی طبری کا حوالہ دے, ابن شام کا حوالہ دے, ابن ابی مخلف قلبی کا حوالہ دے, حضور کی وفات کے 300 سال کے بعد بنو عباس کی طرف سے بنو امیہ کی دشمنی میں ترتیب دینے دی جانے والی تاریخ کا سہارا لے کر امیر معاویہ کو کوئی برا کہے, فاسق و فاجر کہے, ان کے دور کو ظالمانہ کہے, اور ان کے دور کو نعوذ باللہ چنگیزی دور کہے, اس سے بڑا جھوٹ دنیا میں کوئی نہیں. میرے دوستو, میں نے قرآن کی آیت کی روشنی میں حضرت معاویہ کی شان بیان کی, میں نے پیغمبر کی حدیث کی روشنی میں نبی حضرت معاویہ کی شان بیان کی. اسی طرح ایک کراچی کا مورخ تھا, اس نے کہا تاریخ کہتی ہے کہ حضرت معاویہ غلط, حضرت علی غلط تھے. ایک لاہور کا مسکر تھا, اس نے کہا تاریخ کہتی ہے حضرت معاویہ غلط تھے. کراچی کا مورخ بھی حوالہ تاریخ کا دے کر علی کے خلاف لکھے, حضرت معاویہ کے حضرت علی کے خلاف لکھے, حضرت حسن کے خلاف لکھے, حضرت حسین کو وادی لکھے, اور ایک لاہور کا مورخ ہے وہ تاریخ کا حوالہ دے کر حضرت معاویہ کو مجرم لکھے, مغیرہ بن شعبہ کو مجرم لکھے, عمر بن عاص کو مجرم لکھے. کراچی کا مورخ بھی میرے سامنے تاریخ پیش کرے, لاہور کا مورخ بھی میرے سامنے تاریخ پیش کرے کہ تاریخ 300 سال بعد لکھی گئی. اس تاریخ کا حوالہ لے کر میں علی کو برا کہوں, اس تاریخ کا حوالہ لے کر میں معاویہ کو برا کہوں, اور میرا قرآن 700 آیتوں میں کہتا ہے سارے صحابہ جنتی تھے. پیغمبر 2000 حدیثوں میں فرمائے کہ سارے صحابہ جنتی تھے. قرآن اور حدیث کے مقابلے میں ساری تاریخوں کو, سارے چیتڑوں کو, ساری کتابوں کو گندی ٹوکری میں پھینکا جا سکتا ہے, کسی صحابی پر کسی دبے اور تاج کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. میری کوئی بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ ایک آدمی مجھے کہنے لگا فاروقی صاحب کیا حضرت علی کا توجہ کریں, توجہ. حضرت قائد سپاہی صحابہ سٹیج پر تشریف فرما, ان کے ولولے اور گونج کی للکار کراچی سے کاغان کی چوٹیوں تک پہنچ چکی ہے. پہنچ چکی ہے یا نہیں؟ جتنا مرضی زور لگاؤ, جو مرضی کرو, لیکن اب حق نواز کی للکار پوری دنیا میں پہنچ کر رہے گی. رہے گی یا نہیں؟ میری بات پر ذرا توجہ کرو. ایک آدمی کہنے لگا فاروقی صاحب, دو آدمی آپس میں لڑتے, دونوں میں یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں سچے ہیں, ٹھیک ہے, دونوں میں ایک جھوٹا ضرور ہوگا, دونوں میں ایک جھوٹا ضرور ہوگا. اس نے کہا دیکھیے حضرت علی اور حضرت معاویہ لڑے, ان کا اختلاف ہوا, ان دونوں میں جھوٹا کون تھا سچا کون تھا, ان دونوں میں جھوٹا کون تھا اور سچا کون تھا, یہ اس کا سوال تھا. اور یہ سوال کس نے کیا تھا؟ پنجاب یونیورسٹی کے لیکچرار. اس نے کہا کہ دو آدمی آپس میں لڑتے ہیں, ایک جھوٹا ضرور ہوتا ہے اور ایک سچا. دیکھیے حضرت علی اور حضرت معاویہ کا اختلاف ہوا, لڑائی ہوئی, ان دونوں میں جھوٹا کون تھا سچا کون تھا. میں نے کہا کہ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ دو آدمی آپس میں لڑتے ہیں اور دونوں میں جھوٹا کوئی بھی نہیں ہوتا. اس نے کہا ایسے ہو ہی نہیں سکتا. میں نے کہا ہو چکا ہے, اور میں نہیں کہتا, قرآن کہتا ہے کہ ہو چکا ہے. دو آدمیوں کی لڑائی کا ذکر قرآن کرتا ہے, اور قرآن میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر گئے اور اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ دیکھنا قوم بچھڑے کو پوجنے میں لگ جائے, لیکن واپس آئے تو قوم بچھڑے کو پوج رہی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آتے ہی اپنے بھائی ہارون سے نہیں پوچھا, بلکہ آتے ہی حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ لی اور ان کو بازار میں گھسیٹنا شروع کر دیا, جس کا ذکر قرآن کرتا ہے. کہہ رہے تھے ہارون نے رو کر کہا کہ ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی, اے میرے ماں جائے بھائی خدا کے لیے میری داڑھی نہ پکڑو, میرے بالوں کو نہ گھسیٹو. میں نے کہا دیکھو دو آدمی آپس میں لڑتے ہیں, ان دونوں میں سے کسی ایک کو جھوٹا کہہ کر دکھاؤ. اس نے کہا یہ تو دونوں نبی تھے. میں نے کہا تمہارا کیا بازی ہے کہ دو آدمی آپس میں لڑتے ہیں, دونوں میں ایک جھوٹا ضرور ہوتا ہے. دو آدمی آپس میں لڑتے ہیں, دونوں میں ایک جھوٹا ضرور ہوتا ہے. دو آدمیوں کی لڑائی کا ذکر قرآن کرتا ہے, اور ان دونوں میں سے کسی ایک کو جھوٹا کہہ کر تم دکھاؤ، علی اور معاویہ میں سے کسی ایک کو جھوٹا نہ کہہ دوں گا۔ اس نے کہا دیکھو یہ تو دونوں نبی تھے، ان کو غلط فہمی ہو گئی تھی۔ میں نے کہا دو نبیوں کو غلط فہمی ہو سکتی ہے تو دو امتیوں کو بھی غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ موسیٰ اور ہارون لڑ کر سچے ہیں تو علی اور معاویہ بھی لڑ کر سچے۔ میں نے کہا تمہیں کیسر روم کا وہ خط بھول گیا کہ کیسر روم نے حضرت علی کو خط لکھا تھا کہ اے علی، حضرت معاویہ کو خط لکھا تھا کہ اے معاویہ، ہم نے میں نے سنا ہے کہ تمہارے مقابلے میں علی المرتضی فوجیں لے کر آ رہے ہیں، مجھے حکم دو کہ میں علی کا مقابلہ کروں۔ تو حضرت معاویہ نے کیسر روم کو جو خط لکھا تمہیں تبری کی کتابوں میں اور حوالے مل جاتے ہیں، وہ معاویہ بھی ابو سفیان کا خط نظر نہیں آتا کہ جس میں حضرت معاویہ نے اس کیسر روم کو، کتنا بڑا حکمران تھا یورپ کا کیسر روم کو، حضرت معاویہ نے جو خط لکھا اس میں مضمون یہ تھا کہ اگر قاصد کو قتل کرنا جائز ہوتا تو میں تیرے قاصد کے ٹکڑے کر دیتا۔ اس کے بعد خط کی اصل عبارت شروع ہوتی ہے اور اس عبارت کا پہلا جملہ یہ تھا کہ اے روم کے کتے، خط کا عنوان تھا کہ اے روم کے کتے، میں نے تیرا خط پڑھا ہے، تو کہتا ہے کہ میں علی کے خلاف ہو جاؤں گا، اے روم کے کتے اگر تیرا ارادہ نہ بدلا تو میں اپنے چچا داد بھائی علی سے صلح کر لوں گا، اور علی کی فوج سے جو پہلا تیر تیرے حلق میں پیوست ہوگا وہ معاویہ بن ابو سفیان کا ہوگا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اے کیسر روم، اگر آئندہ تو نے علی کے خلاف کوئی زبان درازی کی تو میں تجھے روم کا جلا ہوا کوئلہ بنا دوں گا اور تیرا نام صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دوں گا۔ یہ حضرت معاویہ کا خط ہے، یہ بھی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت معاویہ کی یہ بات کتابوں میں موجود نہیں۔ جب حضرت علی کی شہادت کی خبر حضرت معاویہ نے سنی تو حضرت معاویہ نے کھانا چھوڑ دیا، تین دن تک کھانا نہیں کھایا۔ کئی دنوں چلا حضرت علی کے خادم زرار اسدی ملک شام گئے، حضرت معاویہ نے ان کو بلایا، اپنے دسترخوان پہ بٹھایا اور فرمایا بھائی زرار علی کی شان بیان کرو۔ حضرت زرار حضرت علی کے 13 سال خادم رہے تھے۔ حضرت زرار حضرت علی کی شان بیان کرتے تھے کہ علی علم کا باپ تھا، علی فقہ کا باپ تھا، علی عظمت کا باپ تھا، علی تہجد گزار تھا، علی تقوی کا امام تھا، علی دیانت کا امام تھا۔ جب حضرت زرار اسدی علی المرتضی کی شان بیان کرتے تھے حضرت معاویہ زارو قطار روتے تھے اور اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے خدا کی قسم علی اس سے بھی اچھا تھا، علی اس سے بھی اچھا تھا۔ ایک رائے کا اختلاف والی بات آپ کو سمجھ میں آئی اور کوئی حقیقت سمجھ میں نہیں آئی؟ حضرت معاویہ ہر سال مدینہ تشریف لے جاتے، حضرت عائشہ کے سامنے دو زونوں ہو کر بیٹھ جاتے اور کہتے اما رسول اللہ کے کپڑے دکھاؤ۔ حضرت عائشہ حضور کے کپڑے لاتی، حضرت معاویہ ان کو آنکھوں سے لگاتے، پانی میں بھگو کر پانی نچوڑ کر اپنے پاس رکھ لیتے اور فرماتے پیغمبر کے کپڑوں کو دیکھنا اور نبی کے کپڑوں کا نچڑا ہوا پانی معاویہ کی نجات کے لیے کافی۔ حضرت معاویہ کو اتنی بات کا پتا چلا کہ کعب ابن زہیر ایک صحابی ہے، بصرہ میں رہتا ہے، اس کے پاس رسول اللہ کی چادر ہے، حضور نے اس کو چادر دی۔ حضرت معاویہ نے کعب ابن زہیر کو بلانے کے لیے کاغذ بھیجے، کہا آیا۔ حضرت معاویہ نے فرمایا اے کعب تیرے پاس رسول اللہ کی چادر ہے، میں چاہتا ہوں مجھ سے بہت بڑی دولت لے لے اور نبی کی چادر دے دے۔ حضرت کعب ابن زہیر نے فرمایا کہ یہ چادر تو میں نے اپنے لیے رکھی ہے۔ حضرت معاویہ نے فرمایا میری ساری سلطنت ایک طرف اور نبی کی چادر ایک طرف۔ حضرت معاویہ کو اس نے حضرت کعب ابن زہیر نے وہ چادر ہدیہ میں مفت دے دی اور فرمایا امیر المومنین یہ چادر میں اپنی طرف سے آپ کو ہدیہ کرتا ہوں۔ حضرت معاویہ فرماتے تھے میرے پاس روئے زمین کی یہ سب سے بڑی دولت۔ کیا وہ واقعہ نہیں آپ کو تاریخ میں نظر آتا کہ حضرت معاویہ نے اس کو پتا چلا کہ عمر بن عمسہ ایک صحابی ہے جس کا چہرہ رسول اللہ کے چہرے سے ملتا ہے۔ حضرت معاویہ نے اس کے بلانے کے لیے قاصد بھیجے، جب وہ آیا حضرت معاویہ تخت سے نیچے اتر آئے، اس کے ماتھے کو چوم کر فرمایا عمر مجھے تیری ذات سے محبت نہیں، مجھے تیرے چہرے سے محبت ہے، اس لیے کہ تیرا چہرہ رسول اللہ کے چہرے سے ملتا۔ یہ رکا آیا، اس رکے میں ہے کیا حضور پاک نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ایک باغی گروہ ہوگا جو عمار کو کب شہید کرے گا، اس گروہ کا سربراہ کیا معاویہ نہیں تھا؟ حضور پاک کی اس پیشین گوئی کے بارے میں آپ فرمائیں۔ میں جواب لمبا نہیں دیتا لیکن ایک بات یاد رکھیں، حضور کی یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے کہ عمار ابن یاسر کو کہ تجھے باغی گروہ قتل کرے گا، لیکن یہ باغی جو عربی کا لفظ ہے اس کا معنی محدثین نے کیا ہے کہ باغی عربی زبان میں مطالبہ کرنے والے کو کہتے ہیں۔ باغی عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں؟ مطالبہ کرنے والے۔ عربی زبان میں مطالبہ کرنے والے کو کہتے ہیں، اردو میں باغی حکومت کے باغی کو کہتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ تجھے مطالبہ کرنے والا گروہ قتل کرے گا، تو حضرت معاویہ کا لشکر واقعی حضرت عثمان غنی کے خون کا مطالبہ کر رہا تھا، اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان کیسے کم ہو گئی؟ اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں، اگر آپ باغی کا وہی معنی لیتے ہیں کہ حکومت کا جو باغی حکومت کا مخالف ہے، تو مجھے آپ بتائیں کہ باغی کہتے کس کو؟ باغی تو اسی کو کہتے ہیں کہ پہلے وہ حکومت کے ساتھ ہو اور بعد میں بغاوت کرو. راجیو گاندھی ہے اس کو میں پاکستان کا باغی کہہ سکتا ہوں؟ نہیں. اس لیے کہ اس نے تو پاکستان کو پہلے سے مانا ہی نہیں. جو پاکستان کو پہلے سے مانتا ہی نہیں وہ باغی ہو سکتا ہے؟ وہ ویسے آپ کا دشمن ہے, آپ کا مخالف ہے, آپ کی بات نہیں مانتا. لیکن میں جی ایم سید کو پاکستان کا باغی کہہ سکتا ہوں اس لیے کہ اس نے پاکستان بننے کے بعد پاکستان کو مان لیا تھا اور اب وہ کہتا ہے کہ پاکستان توڑ دو تو یہ باغی ہوا. تو بات میری سمجھ میں آئی؟ یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے باغی بقول آپ کے, اگر حضور نے فرمایا کہ عمار تجھے باغی کرو قتل کرے گا تو مجھے آپ حضرت معاویہ پر باغی کے لفظ کا اطلاق تو کریں کہ حضرت معاویہ نے تو پہلے دن سے حضرت علی کی خلافت کو مانا نہیں تھا اور مشروط کر دیا تھا کہ تم پہلے حضرت عثمان کے قافلے کا بدلہ لو پھر میں مانوں گا, جس نے پہلے ہی نہ مانا ہو وہ باغی کیسے؟ نہیں, میری بات آپ کو سمجھ آئی. باغی وہ ہے جو مان کر انکار کرے. راجیو گاندھی پاکستان کا باغی نہیں ہے, اس نے پاکستان کو مانا ہی نہیں. ٹھیک ہے جی, ہم سید باغی ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو دیکھو, ان کا اختلاف تھا قاتلین عثمان کے بارے میں کہ حضرت علی سے فرمایا کہ آپ قاتلین عثمان کا بدلہ لو پھر میں آپ کی خلافت کو مانوں گا. جب حضرت علی المرتضیٰ سے انہوں نے یہ کہا کہ پھر میں خلافت کو مانوں گا, اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے حضرت علی کی خلافت کو مانا نہیں تھا. جو خلافت کو نہ مانتا ہو اگر وہ اختلاف کرے وہ باغی کیسے؟ اب سوال یہ ہوا کہ عمار بن یاسر کو قتل کس نے کیا؟ عمار بن یاسر کو قتل کرنے والا وہ گروہ تھا جو حضرت معاویہ کی فوجوں میں شامل تھا دھوکے سے, اور حقیقت میں وہ حضرت علی کا دشمن تھا, حضرت علی کا باغی تھا, اسی کو خارجی گروہ کہا جاتا. حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت معاویہ کی فوجوں میں ایک دوسرے کے مخالف رات کی تاریکی میں جو سازش کے لیے چھپ گئے تھے, اسی طرح حضرت معاویہ کی فوج میں جو سازش کے لیے گروہ شامل ہوا تھا اسی گروہ کے خنجر سے حضرت عمار شہید ہوئے, اور وہ گروہ واقعی حضرت علی کا باغی تھا اس لیے کہ پہلے وہ حضرت علی کے ساتھ تھا اور بعد میں علی کا مخالف ہو گیا. تو پیغمبر کی حدیث پوری ہو گئی کہ عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا. یعنی وہ گروہ جو پہلے علی کے ساتھ تھا بعد میں مخالف ہو گیا اسی پر باغی کا اطلاق ہوتا. ایک اعلانات سماعت فرمائیں. تفصیلی گفتگو سلمان رشدی کے بارے میں حضرت قائد سپاہ صحابہ مولانا حق نواز صاحب فرمائیں. لیکن آج کل پاکستان میں یہ سب سے بڑا مسئلہ اٹھا ہوا کہ بھی سلمان رشدی کے قتل کے لیے ہمیں